نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته محترم دوستو بزرگو عزیز نوجوان ساتھیو ماؤں اور بہنوں اللہ تعالی شأنہ کے احسانات ہم پر بے شمار ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ تعالی کے ہم بندوں پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں انہیں گننا چاہیں کاؤنٹ کرنا چاہیں تو انہیں شمار کرنا کاؤنٹ کرنا ممکن نہیں ہے کچھ احسانات تو وہ ہیں جن کے احسان ہونے کا ہمیں احساس ہوتا ہے جیسے آنکھیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کان ہر شخص کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے زبان ہر شخص کو پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ کا ایک احسان ہے دل دماغ ہاتھ پیر انگلیاں ناک دانت اولاد بیوی شوہر ماں باپ ایمان آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم الشان نعمت اللہ تعالی شانہ کا ایک بہت بڑا احسان کہ ہمیں ان کی امت کا ایک فرد بنایا تو کچھ احسانات تو وہ ہیں جن کے احسان ہونے کا ہمیں احساس ہوتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے وہ بھی اتنے ہیں کہ اگر ہم شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے مگر ان کے علاوہ احسانات کی ایک اور قسم ہے جن کے احسان ہونے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے احسان مگر ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ بھی احسان ہے. ہماری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے, ہماری فہم کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. جیسے آرام سے دن میں دو تین مرتبہ پیشاب کا ہو جانا, یہ بہت بڑا احسان اللہ تعالی شانہ کا. مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے. یہ اللہ تعالی شانہ کا اتنا بڑا احسان ہے, اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا پتہ اسی وقت چلے گا جبکہ اللہ تعالی شانہ اس احسان کو چھین لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر پیشاب رک جائے تو اس کے لیے اپنی ساری دولت داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو جائے. ایک بادشاہ تھا, اس نے ایک درویش ایک بزرگ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے محل میں آ جائیں. اب یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں, بزرگان دین ہوتے ہیں, جن کا اللہ تعالی شانہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے, ان کے دلوں میں دنیا کی قدر و قیمت نہیں ہوتی. المرء یقیس علی نفسہ, عربی زبان میں ایک محاورہ ہے کہ ہر شخص دوسرے کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے. مجھے چونکہ بریانی بہت پسند, تو میں جس کسی کو دیکھوں گا میرے ذہن میں یہی آئے گا کہ اسے بھی بہت پسند ہوگی. مجھے چونکہ مال سے محبت ہے, اس لیے میں جس کسی کو دیکھوں گا مجھے یہی نظر آئے گا, یہی احساس ہوگا کہ اسے بھی مال سے بہت محبت ہوگی. اللہ والوں کی نظر میں مال کی کوئی حیثیت نہیں, مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں, انہیں جب اللہ تعالی شانہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو جاتی ہے, تو جیسے ہی ان کو اللہ تعالی شانہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو جاتی ہے, انہیں دنیا کی پہچان بھی حاصل ہو جاتی ہے. ان کے دلوں میں دنیا کے کچھ نہ ہونے کا, دنیا کی بے ثباتی کا یقین راسخ ہو جاتا ہے. ان کی نظروں میں دنیا کی حیثیت پتھروں سے زیادہ نہیں ہوتی. تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ محل میں آ جائیے, ہمارے پاس آ جائیے. اور یہ محبت سے کہا, اسے نیک لوگوں سے محبت تھی. تو بزرگ نے پوچھا کہ آپ کے محل میں آ جانے کا ہمیں کیا فائدہ؟ کہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا, ہمیں بھی فائدہ ہوگا. آپ کے محل میں آ جانے سے آپ کو تو یہ فائدہ ہوگا کہ زندگی بڑی عافیت کے ساتھ بسر ہو جائے گی, ہر قسم کی راحت ملے گی ہمارے محل میں. اور ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اگر محل میں آ گئے تو ہمارے اندر دینداری آئے گی آپ کی صحبت سے, آپ کی باتوں کو سن کر. تو بزرگ نے کہا کہ آپ مجھے چند سوالوں کا جواب دیجئے, پھر میں فیصلہ کروں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو پیاس لگے اور پیاس بجھانے کے لیے پانی نہ ملے, اور کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں ایک گلاس پانی آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں مگر اس کی قیمت آپ کی آدھی سلطنت ہے, آپ کیا کریں گے؟ اسے سبق سکھانا چاہتے تھے کہ یہ جو تیرے دماغ میں ہے کہ میں بادشاہ, میں مالدار, میں محل کا مالک اور ہے اللہ والا, مگر اس کے پاس دنیا نہیں ہے, میرے پاس آئے گا تو راحت ملے گی. اسے سبق سکھانا چاہتے تھے کہ جس دنیا کے اوپر تو غرور کر رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودہ ما سقا کافرا منہا شربت ما. یہ پوری دنیا اگر اس کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس کی اس قیمت کی وجہ سے اس میں سے غیر مسلم کو، اس کے نافرمان کو، اس کا انکار کرنے والے کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتی، مگر ان کو بہت کچھ اس لیے دیتا ہے کہ اس کی اللہ کی نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں. اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو اس کو نہ ماننے والے کو اللہ وہ چیز دیتا؟ نہیں دیتا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر بجدی اسک میت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، ساتھ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین بھی تھے، اور گزر ہوا ایک بکری کے مردار بچے پر جس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بکری جس کے کان چھوٹے چھوٹے ہوں وہ کم قیمت کی ہوتی تھی، اس کی قیمت زیادہ نہیں آتی تھی. تو ایک تو بکری کا بچہ، بکری نہیں بکری کا بچہ، تو بچہ ہے تو قیمت کم، پھر کان اس کے چھوٹے چھوٹے تو اور قیمت کم، اور پھر مردار رک گئے سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تربیت کا انداز عجیب و غریب تھا. سائیکولوجی کے ماہرین اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم اور تربیت کس طرح فرماتے تھے، بڑوں کے ساتھ کس طرح گفتگو فرماتے تھے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ فرماتے تھے، اگر احادیث کے ذخیرے کو سامنے رکھ کر وہ غور سے مطالعہ کریں نفسیات کے ماہرین، تو انہیں اس نتیجے پر پہنچنا پڑے گا، میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اس روئے زمین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نفسیات کا ماہر کوئی آیا ہی نہیں ہے. عجیب و غریب انداز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمجھانے کا. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ریشم کو دیکھ رہے تھے، ریشم آیا تھا، مال غنیمت میں آتا تھا، غربت کا دور دیکھا تھا انہوں نے، اور اچانک ریشم سلک بہت قیمتی، نرم نرم ملائم، تو تعجب کر رہے تھے کہ یہ ریشم کتنا قیمتی ہے، کتنا عمدہ ہے، کتنا خوبصورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میرے شاگردوں کا دل اس میں اٹکا جا رہا ہے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے. تو یہ نہیں فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو، دنیا لے کر بیٹھے ہوئے ہو، دنیا میں دل لگا رہے ہو، یہ نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتعجبون من ہذا، یہ میرے شاگرد تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ عجیب و غریب ریشم ہے. تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، لمنادیل سعد فی الجنت افضل من ہذا. یہ جو سعد ابن معاذ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو سعد ابن معاذ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احتز عرش الرحمن لموت سعد، موت کے سعد کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل گیا، عرش ہل گیا، سعد کی موت کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل گیا. بہت بڑے صحابی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلیٰ درجے کی محبت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس ریشم کو دیکھ کر تعجب ہو رہا ہے. سعد کو جنت میں جو مندیل ملے گا، مندیل، مندیل کس کو کہتے ہیں؟ ناک صاف کرنے کے رومال کو کہتے ہیں. کھانے کے بعد یا عورتیں کچن کے کام کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس تولیے سے پوچھتی ہے اسے مندیل کہتے ہیں، گھٹیا درجے کا رومال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کو جو جنت ملے گی، اس جنت میں اسے جو مندیل ملیں گے، جو تولیے ملیں گے، جو رومال ملیں گے، وہ اس ریشم سے زیادہ افضل ہوں گے. تو اگر مندیل اور تولیے کی یہ حالت ہوگی تو سعد کے کپڑے کا کیا عالم ہوگا. دیکھو انہیں متوجہ کیا کہ بہت عمدہ ہے یہ، مگر جنت میں جو تمہیں کپڑے ملیں گے وہ اس سے بھی زیادہ عمدہ. رک گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو دیکھ کر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم, تم میں سے کون ہے جو اس بکری کے بچے کو ایک درہم میں خریدنا چاہتا ہے؟ دیکھو دنیا کی مذمت بیان نہیں فرمائی, دنیا کی برائی بیان نہیں فرمائی کہ دنیا سے دور رہو, یہ کرو وہ کرو, سمجھا رہے ہیں تم میں سے کون ہے جو اس بکری کے بچے کو خریدنا چاہتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نحب انہ لنا بشئین, ہم تو اسے مفت میں بھی لینا نہیں چاہتے, آپ تو ایک درہم کا کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ اسے اگر ہم نے ایک درہم میں خریدا تو اس کا کریں گے کیا, گوشت تو اس کا کام نہیں آئے گا, اور چمڑا بھی اس کا ایک درہم کا نہیں ہوگا کہ اس کی کھال سے بھی کچھ ہم فائدہ اٹھائیں, ہم تو اسے مفت میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے دل دماغ میں اس بکری کا حقیر ہونا پیوست ہو گیا ہے, تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, لدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم, تمہاری نظر میں یہ بکری کا مردار بچہ جتنا حقیر اور بے قیمت ہے, اللہ کی نظر میں دنیا اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے. یہ پاؤنڈ, یہ ڈالر, یہ روپیے, یہ پیسے, یہ گھر, یہ فیکٹری, یہ دکان, یہ گاڑی, اسی کے چکر میں زندگی ختم ہو جائے گی, تو جنت کے چکر میں کب پڑیں گے ہم؟ اس چکر سے جب نکلیں گے ہی نہیں تو جنت کے چکر میں کب پڑیں گے؟ اس چکر سے نکلیں گے ہی نہیں تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی محبت کے چکر میں کب پڑیں گے؟ اللہ تعالی شانہ کی محبت, اللہ تعالی شانہ کی معرفت, اللہ تعالی شانہ کی پہچان, اللہ تعالی شانہ کا یقین, اللہ تعالی شانہ کا ایمان, یہ جب حقیقی معنی میں میرے بھائیوں دل میں اتر جاتا ہے, اللہ تعالی شانہ کا تقوی دل کو منور کر دیتا ہے, تو یہ دنیا کی ساری چیزیں اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آتی ہے. اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت, اللہ کے عشق, ایمان, یقین, دل کے فضائل, اس کے مقابلے میں دنیا کی کسی نعمت کی کوئی حیثیت نہیں. تو کہا کہ اگر پیاس آپ کو لگے, پانی نہ ملے, اور کوئی ایک گلاس پانی دے اور اس کی قیمت آدھی سلطنت آپ کی, آپ کا آدھا ملک مقرر کرے, تو آپ کیا کریں گے؟ کہا میں دے دوں گا, دے دوں گا, اس لیے کہ ایک گلاس پانی کے بغیر تو میں زندہ نہیں رہ سکتا, میری تو جان ہی چلی جائے گی. دیکھو ایک گلاس پانی ہم روزانہ کئی مرتبہ پیتے ہیں, مگر کبھی یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا احسان ہے؟ ایک گلاس پانی دن میں کتنی مرتبہ پیتے ہیں کہ جس کے لیے بادشاہ آدھی سلطنت کیا پوری سلطنت دینے کے لیے تیار ہو جائے, اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائے. تو روزانہ ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں ملتی ہیں, اس کے باوجود بھی ہماری طرف سے ناشکری کیوں؟ اس سے کہ ذہن میں دنیا کا ایک نقشہ ہے, میرے پاس اتنے گھر ہونے چاہیے, میرا انکم اتنا ہونا چاہیے, سال میں اتنی ہالیڈے ہونی چاہیے, اور دنیاوی اعتبار سے جو ترقی کر رہا ہے ہماری نظر اسی پر ہوتی ہے, اسی پر کہ یہ اتنی ترقی کر رہا ہے اور میں پیچھے رہ گیا, اس کے پاس اتنی عمدہ گاڑی اور میرے پاس ایسی گاڑی, اس کے پاس اتنا عمدہ گھر اور میرے پاس ایسا, اس کے پاس اتنی دکانیں اور میرے پاس اتنی. اس دنیا کے چکر سے ہم نہیں نکلتے, اور جب تک اس دنیا کے چکر سے ہم میرے بھائیوں نہیں نکلیں گے, اس وقت تک سکون کی دولت سے ہم محروم رہیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب تم دنیا کو دیکھو تو ایسے لوگوں کی طرف نظر کرو جو تم سے کم درجے کے ہیں. اگر ہائی فیلڈز کے اندر تمہارے پاس ٹیرسٹ ہاؤس ہے تو تم اس شخص کی طرف دیکھو جس کے پاس کرائے کا مکان ہے, تاکہ تمہیں تسلی ہو کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے. मगर टेरेस्ट हाउस वाला अगर सेमी डिटैच वाले को देखेगा और सेमी डिटैच वाला डिटैच वाले को देखेगा, डिटैच वाला बंगलो वाले को देखेगा तो उसे कभी सुकून नहीं होगा, कभी कनात नसीब नहीं होगी, कभी इत्मीनान नहीं होगा। वो अल्लाह जल्ल जलालहू आम मनवालू की शुक्रगुजारी नहीं कर सकेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया कि दुनियावी मामलात में हमेशा अपने से कमतर को देखो, कम दर्जे वाले को देखो, ताकि तुम्हें इत्मीनान हो जाए, सुकून हो जाए और दुनिया की जिद्दोजहद वहीं रहे जहां है कि बस इतना काफी है, मेरे पास बहुत कुछ है। कम दर्जे की गाड़ी है मगर है तो सही, इसके पास तो बाइसिकल है ही नहीं, इसके पास ये बस में सफर करता है, सुकून हो जाएगा। लेकिन कम दर्जे की गाड़ी वाला अगर मर्सिडीज वाले की तरफ देखेगा तो और मेहनत करने का जज्बा पैदा होगा कि मैं भी ऐसा हो जाऊं। दुनियावी मामलात में हमेशा अपने से कम दर्जे वाले को देखो और दीनी मामलात में हमेशा अपने से ऊंचे दर्जे वाले को देखो, ताकि हमारे दिलों के अंदर यह जज्बा पैदा हो कि जब ये इतनी सारी नफलें पड़ रहा है तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं, ये जब अल्लाह के रास्ते में इतनी खैरात कर रहा है मैं क्यों पीछे रह जाऊं, ये इतने उम्रे और हज कर रहा है मैं क्यों पीछे रह जाऊं, इसके अखलाक इतने बुलंद है मैं क्यों पीछे रह जाऊं, इसने अपनी औलाद की इस तरह तरबियत की है मैं क्यों पीछे रह जाऊं, इसने अपने इतने बच्चों को हाफिज बनाया, इतने बच्चों को आलिम बनाया, मैं क्यों पीछे रह जाऊं। दुनियावी मामलात में अपने से कमतर को देखो और दीनी मामलात में अपने से ऊंचे शख्स को देखो, ताकि दीनी जद्दोजहद बढ़े, दीनी कोशिश बढ़े और दुनियावी कोशिश में कनात हो जाए कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और एक बात याद रखो मेरे भाइयों, मालदारी किसी को पैसे से हासिल नहीं होती। कोई मिलियनर हो जाए, बिलियनर हो जाए, उसे मालदार मत समझो। मालदार वो है जिसका दिल ये कह दे कि मेरे पास इनफ है, मेरे पास इनफ है। एक शख्स हफ्ते में 300 पाउंड कमाता है मगर उसने कनात कर ली है, उसका दिल दिमाग ये कह चुका है कि इनफ, मुझे बहुत है। अब उसे कोई दूसरा रास्ता दिखाता है कि देखो आप 300 पाउंड अर्न कर रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, सैटरडे संडे अगर तुम यहां काम कर लोगे तो 50 और मिल जाएंगे। वो कि नहीं, मेरे पास बहुत है, मुझे नहीं चाहिए। सैटरडे संडे आराम के लिए, सैटरडे संडे फैमिली के लिए, सैटरडे संडे अल्लाह अल्लाह करने के लिए, ये मालदार है। क्यों मालदार? इसलिए कि वो अपने दिल में ये महसूस नहीं करता कि मुझे मजीद की जरूरत है। इसका मतलब है कि मालदार है वो। और एक शख्स के पास 1 मिलियन हो जावे, फैक्ट्रियों के ऊपर फैक्ट्रियां लगा ले, बिलियनों ट्रिलियनों हो जावे उसके पास, मगर हर वक्त उसका दिल मुतलाशी है कि और आ जाए और आ जाए, इसका मतलब है कि गरीब है, ये फकीर है। इसलिए कि उसे कमी महसूस हो रही है कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। अगर ये गनी होता, अपने को मालदार समझता, तो सारे कामों को छोड़कर अल्लाह के लिए फारिग होता, जन्नत की फिक्र करता, आखिरत की फिक्र करता, कब्र की फिक्र करता, मगर आखिरत को दांव पे लगा के जो दुनिया ही में मुनहमिक रहता है वो गरीब नहीं तो और किया है। हां, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लैसल गिना अन कसरतिल अरज वलाकिनल गिना गिना नफ्स। मालदारी बहुत ज्यादा सामान को इकट्ठा कर लेने से हासिल नहीं होती। मालदारी तो दिल की मालदारी है कि दिल कह दे कि मेरे पास इनफ है, मुझे अब मजीद की जरूरत नहीं है। ऐसे शख्स को मालदार कहते हैं, गनी कहते हैं। इसलिए मेरे भाई तवज्जो करो आखिरत की तरफ। अल्लाह जल्ला जलालहू आमन वालू हलाल तरीके से अगर किसी को पैसे देता है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे शख्स के लिए जो हलाल तरीके से कमाता है और अपनी आखिरत की जिंदगी को दांव पे नहीं लगाता। होता है कभी कभी कि हलाल तरीके से कमा रहा है मगर उसमें मशगूल इतना ज्यादा है कि दिल हमेशा माल में अटका रहता है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो ही नहीं होता। तो ऐसा शख्स मौत के वक्त जब बिस्तर पे पड़ा हुआ होगा तो उसका दिल कलिमा सुनकर अल्लाह की तरफ नहीं जाएगा, तिजारत की तरफ जाएगा। हलाल तरीके से कमा रहा है, हमने बस इतना सीख रखा है कि हलाल तरीके से हो, हलाल तरीके से हो। और हलाल तरीके में भी बहुत ब्रॉड माना उसका, हलाल तरीके का क्या माना? सूदी कारोबार ना हो, حلال طریقے کا کیا معنی؟ جھوٹ نہ بولیں. حلال طریقے کا کیا معنی؟ کسی کو دھوکہ نہ دے. مگر جو ٹرانزیکشن ناجائز طریقے سے آج کل ہوتے ہیں اس کے بارے میں تو کوئی نہیں پوچھتا کہ ہمارا یہ ٹرانزیکشن صحیح ہے یا نہیں. ایسے بہت سارے ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پوری کمائی حرام کی ہو جاتی ہے, اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں حلال طریقے سے کما رہا ہوں. اور اگر بالفرض و تقدیر حلال طریقے سے کماتا بھی ہے, حلال طریقے سے کماتا بھی ہے, تو دیکھا یہ جائے گا کہ نیت کیا ہے. اگر ایک شخص حرام طریقے سے کماتا ہے اس کے لیے تو مال وبال ہی ہے, مگر ایک شخص حلال طریقے سے کماتا ہے, حلال طریقے سے, مگر نیت یہ ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں, مالدار ہو جاؤں. حلال طریقے سے کماتا ہے, نیت یہ ہے کہ مالدار ہو جاؤں. کیا مطلب؟ کہ ابھی ملینئر ہوں, ذرا بلینئر ہو جاؤں. ایک لاکھ ہے دو لاکھ ہو جائے, دو لاکھ ہے تین لاکھ ہو جائے, تین ہے چار ہو جائے, چار ہے پانچ ہو جائے. مالدار بننے کی تکاثر, الحق متکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے کہ ایسے لوگ غفلت میں پڑ گئے, تکاثر, بہت زیادہ مال کو بڑھانے نے ان کو غفلت میں ڈال دیا. حتی زرتم المقابر, یہ غفلت کب ان کی دور ہوگی؟ جب یہ قبرستان میں جائیں گے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو مال کو اکٹھا کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ مال بڑھے, تجارت بڑھے, فیکٹریاں بڑھے, ان کی یہ غفلت رہے گی. کب تک رہے گی؟ جب تک ان کی روح نکل کر یہ قبر میں نہیں پہنچ جاتے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو غفلت والی موت ملے گی. اللہ جل جلالہ عام منوالو کی یاد والی موت ان کو نصیب نہیں ہوگی. ہیلے بہانے شریعت مطہرہ میں نہیں چلتے, اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالو ہماری دلوں کی نیتوں کو جانتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے, فیکٹری والا بھی اور ورکنگ کلاس بھی. بس پیسے جمع کرو, پیسے جمع کرو, پیسے جمع کرو. اور نیت کیا ہوتی ہے؟ نہیں, میں تو اس لیے کما رہا ہوں کہ کما کے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. پیسے جمع کرنے کے لیے کما رہا ہے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کما رہا ہے, اس کا پتہ پرسنٹیج سے چلے گا کہ انکم میں سے کتنے پرسنٹیج کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, کتنے پرسنٹیج کو بینک میں جمع کرتا ہے. کما رہا ہے 10,000, اللہ کے راستے میں 500 دے دیے, 9,500 بینک میں رکھ دیے, اور کہہ رہا ہے کہ میں کما رہا ہوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. تاجر ہو کر ایسا حساب, تاجر ہو کر ایسا حساب کہ 500 تو اللہ کے راستے میں دے دے اور 9,500 بینک میں رکھے, اور پھر یہ کہے کہ میں مال کو جمع کرنے کے لیے نہیں کما رہا ہوں, میں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کما رہا ہوں. کم سے کم 50% ہی ہوتا تو ہم اس دعوے کو تسلیم کرتے. جو شخص حلال طریقے سے, جو شخص حلال طریقے سے کماتا ہے, بیہقی شریف کی روایت عرض کر رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں, حرام تو وبال ہے ہی. حلال طریقے سے جو شخص مال کماتا ہے, مال کو صرف بڑھانے کی نیت سے کہ مال بڑھے میرے پاس, مال بڑھے میرے پاس, مال بڑھے میرے پاس, اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ لقی اللہ یوم القیامت وہو علیہ غضبان. وہ اللہ تعالی شانہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر بہت غصے ہوگا. حلال طریقے سے کماتا ہے مگر مال بڑھانے کے لیے, میں مالدار ہو جاؤں, بہت بڑا مالدار ہو جاؤں, سٹیٹس میرا بڑھتا جائے, مالی سٹیٹس بڑھتا جائے, چاہے لوگوں کی نظر میں بڑھے نہ بڑھے, میرے دل میں میرا سٹیٹس بڑھتا جائے کہ میں جو گزشتہ کل تھا اس میں اور آج میں بہت فرق ہے, گزشتہ سال میں اور اس سال میں بہت فرق ہے. اللہ تعالی شانہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا. سوچو میرے بھائیو, سوچو, پلان کرو کہ یہ 7 دن ہیں, ان 7 دنوں میں سے اتنے دن اللہ کے لیے, اتنے دن دنیا کے لیے. یہ دنیا کے لیے جو دن ہے منڈے ٹو فرائیڈے, اس میں اتنے گھنٹے فیکٹری کے لیے ہے, اتنے گھنٹے دکان کے لیے, اتنے گھنٹے دفتر کے لیے, اور اتنے گھنٹے اللہ کے لیے. یہ کیا کہ جب دیکھو دوڑ رہے ہیں, جب دیکھو بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, نماز کا وقت آیا تو جلدی جلدی تڑکا دی نماز. یہ اللہ کو بنانے کی بات ہے. ہماری نمازیں میرے بھائیوں اتنی نکمی, اتنی نکمی, اتنی نکمی کہ وہ نماز ہم پر لعنت کرتی ہے, وہ نماز ہم پر لعنت کرتی ہے, ہم نماز کا حق ادا نہیں کرتے, یہی نماز قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ لے گی کہ تو نے مجھے اس طرح ادا کیا تھا, تو نے میرے سجدے کا خیال نہیں کیا, تو نے میرے رکوع کا خیال نہیں کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ وہ نماز جب پڑھ لینے کے بعد اعمال آسمانوں کی طرف جاتے ہیں, اعمال آسمانوں کی طرف جاتے ہیں, جب یہ نماز اوپر جاتی ہے, اوپر چڑھتی ہے, اتنی نکمی ہوتی ہے کہ فرشتہ اسے ہاتھ میں لے لیتا ہے جیسے گندا کپڑا, اور ہاتھ میں لے کر کے مصلی کے چہرے کے اوپر مار دیتا ہے, وہ ابھی اپنی جگہ سے اٹھنے بھی نہیں پاتا, اور ہم خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہم نمازی بہت نماز پڑھتے. جاگنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو, جاگنے کی. کب تک دھوکے میں پڑے رہو گے, کب تک دھوکے میں پڑے رہو گے کہ ہم آخرت کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہیں, اللہ کو کب تک ہم دھوکہ دیتے رہیں گے, اپنی ذات کو کب تک دھوکہ دیتے رہیں گے, اپنے دوست احباب کو کب تک دھوکہ دیتے رہیں گے. آنکھیں بند کرو اور آنکھیں بند کر کے سیلف اسیسمنٹ کرو کہ آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور ہر شخص کو چاہیے کہ غور کرے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے, خوب جانتا ہے, وہ ظاہری اعمال کو بھی جانتا ہے اور اندر تمہارے دلوں کے اعمال کو بھی جانتا ہے, اندر جو نیتیں چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی جانتا ہے. میری بہت عاجزانہ درخواست ہے آپ سب دوستوں سے کہ توجہ کریں اس کی طرف کہ میری زندگی میں دین کتنا ہے. دھوکہ نہ دیں اپنے آپ کو, دھوکہ نہ دیں دنیاوی معاملات میں. جو کام جس طرح کرنا ہے پورے پرفیکشن کے ساتھ, اور اس کے لیے بیوی کو قربان کرنا پڑے بیوی کو بھی قربان کرتے ہیں, بچوں کو قربان کرنا پڑے بچوں کو بھی قربان کرتے ہیں, نیند کو قربان کرنا پڑے نیند کو بھی قربان کرتے ہیں, وہاں ہر چیز فرسٹ کلاس, اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو تھرڈ کلاس. دین کا معاملہ آتا ہے تھرڈ کلاس. اپنا جائزہ لو, سوچو, سوچو. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ سوچے کہ ڈاکٹری کرتے ہوئے تو مجھے ڈاکٹری ہی کا خیال رہتا ہے, جب میں نماز میں کھڑا رہتا ہوں تو مجھے کیا خیال آتا ہے, ڈاکٹری کا خیال آتا ہے. اگر کوئی تاجر ہے تو وہ سوچے کہ جب میں تجارت میں ہوتا ہوں اس وقت تو تجارت ہی کا خیال آتا ہے, مگر جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اس وقت مجھے کیا خیال آتا ہے. اس سے آدمی کو اندازہ لگتا ہے کہ وہ دیندار ہے یا دنیا دار ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مومن کی شان بیان فرماتے ہیں, فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا, صرف اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا, اس سائے کے نیچے کن کن لوگوں کو جگہ ملے گی؟ کہا کہ ایک شخص وہ ہے, رجل قلبہ معلق بالمساجد, کہ وہ ہوگا تجارت میں مگر دل اس کا مسجد میں ہوگا, وہ ہوگا سرجری میں مگر دل اس کا مسجد میں ہوگا, وہ ہوگا بیوی بچوں میں مگر دل اس کا مسجد میں ہوگا. یہ مومن کی شان ہوتی ہے. اور ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہوتے مسجد میں ہے مگر دل بیوی میں ہے, ہوتے مسجد میں ہے دل بچوں میں ہے, ہوتے مسجد میں ہے دل تجارت میں ہے, اور پھر بھی ہمیں اپنے بارے میں یہ غلط فہمی کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں دین کے لیے, بہت کر رہے ہیں دین کے لیے. دیکھو میرے بھائیو, مجھے کسی پر تانا کسنے کی عادت نہیں ہے, طنز کرنے کی عادت نہیں ہے, اور اگر تانا کسنا اور طنز کرنا ہی ہو یہ اس کے لیے جگہ نہیں ہے, بہت پاکیزہ جگہ ہے, یہ ممبر رسول ہے, اللہ کا گھر ہے, یہاں سے اس طرح کا گناہ نہیں کیا جا سکتا. میں بہت خیر خواہی سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنا جائزہ لو, ورنہ یہ جو عید کی خوشی ہے, عید کی خوشی ہے یہی رہ جائے گی, آخرت میں کسی کو کوئی خوشی نہیں ملے گی. بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا, چائے سگریٹ نوش فرماتے تھے ان کی عید کیا, بغض و کینہ دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا, عید کے دن بھی دل سے نہ دل ملے تو عید کیا. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں کرتے وہ امامہ پہن لے، بدن پر شمامہ لگا لے، سوٹ بوٹ پہن لے، شیر خورما کھا لے، بریانی کھا لے، پکوڑے کھا لے، اس سے کوئی عید نہیں ہوتی. یہ عید نہیں، یہ سپرفیشل عید ہے. حقیقی عید تو دل کی خوشی ہے. حقیقی عید وہ ہے کہ موت کے وقت فرشتہ یہ کہے کہ وہ ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، دیکھو جنت تیرے لیے انتظار کر رہی ہے. حقیقی خوشی تو یہ ہے کہ قبر میں رکھے جانے کے بعد قبر کو وسعت نصیب ہوگی، ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اور فرشتہ کہے گا کہ دیکھو جنت تیرے لیے انتظار کر رہی ہے. نم کنم متی العروس، قیامت تک اب دلہن کی طرح تو سو جائے یہاں. حقیقی عید تو یہ ہے کہ قیامت کے دن جب حشر ہوگا، حشر، تو وہاں ایک بہت ہی خوبصورت شخص قبر کے باہر کھڑا ہوگا، مجھے پہچانتا ہے، وہ کہے گا کہ شکل تو تیری بہت خوبصورت ہے اور خوشبو بھی تجھ سے بہت مہک رہی ہے اور لگتا بھی تو بہت اچھا ہے، مگر پہچانا نہیں، پہلی دفعہ میں نے تجھے دیکھا. کہا میں تیرے اعمال ہوں، میں تیری تہجد، میں تیرے روزے، میں تیرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، میں تیرے اعمال، دنیا میں میں تیرے اوپر مسلط رہا، آج بدلہ چکانے کا دن آ گیا. اس میدان محشر میں تو کہاں بھٹکتا پھرے گا، ٹھوکرے کھاتا پھرے گا، آ میرے کندھے پہ بیٹھ جا، میں تجھے اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے پہنچا دیتا ہوں. حقیقی عید تو یہ ہے میرے بھائیوں، حقیقی عید جب نامے عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جب نامے عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ اچھلے گا، وہ کودے گا، ادھر سے ادھر بھاگے گا اور اپنے دوستوں سے کہے گا کہ آؤ میرے نامے عمل کو دیکھو، اللہ نے مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، اس لیے کہ دنیا میں میں نے یقین رکھا تھا کہ ایک دن حساب کا دن آنے والا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس تصور کے ساتھ میں نے دنیا کی قربانی دی تھی، اپنے نفس کی خواہشات کی قربانی دی تھی، ہمیشہ میں آخرت کی تیاری کرتا تھا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بڑے مزے میں ہوگا. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اونچی اونچی جنتوں میں. قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ، اس کے درختوں پر، اس کے درختوں کی شاخوں پر پھل اتنے ہوں گے کہ اس کی ٹہنیاں لٹکی ہوئی ہوں گی اور وہ چلتے چلتے ہی پھلوں کو چن چن کے کھائے گا. کھلو و شربو ہنی ام بیما اسلف تم فل ایام الخالیہ، دنیا میں تم نے اچھے اچھے کام کیے تھے، اس کے بدلے میں تمہیں یہ جنت ملی ہے، اب مزے اڑاؤ، کھاؤ پیو، اس کے بعد اب کبھی تمہارے اوپر غم تاری نہیں ہوگا. دنیا میں بڑے سے بڑا مالدار آدمی، لینڈ لارڈ، زمیندار، بادشاہ، پریسیڈنٹ، پرائم منسٹر، بڑے سے بڑا راحت والا آدمی ہر وقت خوف محسوس کرتا ہے کہ پتہ نہیں میری اولاد آخر تک میری فرما بردار رہے گی یا نہیں، پتہ نہیں مجھے بہو کیسی ملے گی، پتہ نہیں مجھے داماد کیسا ملے گا، پتہ نہیں یہ فیکٹری اسی طرح چلتی رہے گی یا نہیں، پتہ نہیں میری بیوی میرے ساتھ مرتے دم تک وفا کرے گی یا نہیں، ہر وقت یہ خوف، پتہ نہیں مجھے کہیں کینسر نہ ہو جائے، مجھے کہیں ٹی بی نہ ہو جائے، میرا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. مگر جنت میں داخل ہونے کے بعد نہ بیماری ہوگی، نہ غم، نہ پریشانی، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ہمیشہ کے لیے رضا حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرمائیں گے، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اے میرے بندو، میں تمہارے اوپر میری رضامندی کو نچھاور کر رہا ہوں، میں رب العالمین ہو کر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. عید تو یہ ہے، جنت میں جب داخل ہوگا بندہ، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ آواز سنیں گے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے السلام علیکم یا اہل الجنہ، السلام علیکم یا اہل الجنہ، السلام علیکم یا اہل الجنہ. پوچھیں گے فرشتوں سے کہ یہ کون ہے، کہا کہ تمہارا اللہ تمہیں سلام کر رہا ہے. حقیقی عید تو یہ ہے. لیس العید لمن لبس الجدید ولکن العید لمن خاف یوم الوعید، عید اس کی نہیں ہے جو نئے نئے کپڑے پہن کر مسجد میں آ جائے، عید تو اس کی ہے جو قیامت کے دن سے ڈرے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اپنے حساب سے ڈرے، پل صراط پر چلنے سے ڈرے، جہنم کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے. عید اس کے لیے ہوتی ہے میرے بھائیوں، جو عیاشیوں میں پڑے رہے، جو موت کو کبھی یاد نہ کرے، قبرستان کا تصور کبھی دل میں جمنے نہ دے، حساب کے دن کو کبھی دل میں اترنے نہ دے، ایسے لوگوں کے لیے عید نہیں ہوا کرتی. سوچو میرے بھائیو، سوچو، سوچو اور عزم کرو، آج عزم کرو کہ اب سے ہمیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو اپنا بنانا ہے. آرزویں خون ہوں، حسرتیں پامال ہوں، کچھ بھی ہو جائے،
ساری خواہشات قربان ہو جائیں، ساری خواہشات، جان نکل جائے، جان سب کچھ قربان ہو جائے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو اب میں اپنے دل میں اتاروں گا، اس کی محبت میرے دل میں اترے گی، اس کا عشق میرے دل میں اترے گا، اس کی تجلیات میرے دل میں اترے گی، میرا دل پاکیزہ ہو کر میرے اللہ کا مرکز، میرے اللہ کی محبت کا مرکز بنے گا. آرزویں خون ہوں، حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. یہ دل گندا مال کی محبت میں، فلم کی محبت میں، میوزک کی محبت میں، قوالی کی محبت میں، نامحرم لڑکیوں کی محبت میں، ادھر ادھر جھانکنے کی محبت میں، بد نظری کی محبت میں، حسد کی محبت میں، کینے کی محبت میں، یہ ساری گندگی اندر جنہیں ہم چھوڑنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں، ایسے گندے دل میں اللہ کی پاکیزہ محبت نہیں آ سکتی. صاف کرنا پڑے گا اس دل کو، اسے جھاڑو دینا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ کی محبت اترے گی. یہاں سے عزم لے کر کے اٹھو کہ آج سے کچھ بھی ہو جائے، ہماری ساری آرزویں خون ہو جائیں، خاک ہو جائیں، ہماری ساری تمنائیں مٹی میں مل جائیں، ہماری ساری خواہشات قربان ہو جائیں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ اس بزرگ نے یہ کہا کہ آپ کو پیاس لگے اور ایک گلاس پانی آپ کو ملے اور وہ پانی دینے والا یہ کہے کہ آدھی حکومت اس کی قیمت کیا کرو گے کہ دے دوں گا، بہت اچھی بات ہے، آپ نے پانی لے لیا، پانی پی لیا، اور پانی پینے کے بعد پھر پیاس، پھر پیشاب کی حاجت ہوئی، پیشاب کی حاجت ہوئی، بیت الخلا میں چلے گئے، ٹوائلٹ میں چلے گئے، لیبریٹری میں چلے گئے، پیشاب نہیں ہو رہا ہے، پیشاب نہیں ہو رہا ہے، اب بیتاب ہے، پریشان، بیتاب اور پریشان. ایک حکیم سے ملاقات ہو جائے، ڈاکٹر سے ملاقات ہو جائے، طبیب سے ملاقات ہو جائے، اور وہ یہ کہے کہ میرے پاس اس کا علاج ہے، ایک پڑیا آپ کو کھلاؤں گا تو فوراً پیشاب ہو جائے گا، مگر قیمت اس کی آدھی حکومت، کیا کرو گے؟ کہا کہ میں دے دوں گا، میں دے دوں گا. کہا آپ نے آپ کی حکومت کی قیمت دیکھ لی، آپ کی سلطنت کی قیمت دیکھ لی، ایک گلاس پانی پیٹ میں جاوے اور وہ باہر نکلے، یہ ہے آپ کی حکومت کی قیمت. ہم کیوں مالداروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ان کو اللہ تعالی شانہ نے مال کی دولت دی ہے، یہ ان کے لیے ایک نعمت ہے، اگر وہ اس کا صحیح استعمال کریں گے تو اس نعمت کے ذریعے وہ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. مگر اللہ نے اگر ہمیں یہ نعمت نہیں دی ہے تو اس کی جگہ پر اور کتنی نعمتیں دی ہیں، ان کا ہم استحضار کیوں نہیں کرتے اور کیوں ہم ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ دیکھو یہ دو نعمتیں ایسی جن کی نعمت ہونے کا، خاص طور پہ پیشاب کی نعمت کے، نعمت ہونے کا استحضار نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کے نعمت ہونے کا ہمیں استحضار ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت، اور کچھ نعمتیں وہ ہوتی ہیں جن کے نعمت ہونے کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اور یہ نعمتیں جن کے نعمت ہونے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ نعمتیں ان نعمتوں سے بہت زیادہ ہیں جن کے نعمت ہونے کا ہمیں احساس ہوتا ہے. تو اسے اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. ان میں سے ہر ہر نعمت کے اوپر شکر واجب ہے، ہر نعمت پر شکر واجب ہے، ہر نعمت پر شکر واجب، جتنی بھی نعمتیں ہیں ان پر شکر واجب. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان میں سے ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تو نے شکر ادا کیا تھا یا نہیں، میں نے تجھے یہ نعمت دی تھی، میں نے تجھے یہ نعمت دی تھی، مجھے میں نے تجھے یہ نعمت دی تھی. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قیامت کے دن تمہیں ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں شکر ادا کیا تھا یا نہیں. اللہ تعالی شانہ نے ہمیں انسان بنایا، ایک نعمت. پھر اللہ تعالی شانہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایک دوسری نعمت. پھر اللہ تعالی شانہ نے ہمیں دین کی سوجھ بوجھ دی، ایک اور نعمت. اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کی، ایک اور نعمت. ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا، ایک اور نعمت. شب قدر عطا فرمائی، ایک اور نعمت. رمضان کے مہینے کے روزے عطا کیے، نعمت. اور روزے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، نعمت.
کچھ پڑھنے کی نعمت عطا فرمائی, کچھ ذکر کرنے کی نعمت عطا فرمائی, اس کے ساتھ کچھ بات چیت کرنے کی ہم کلامی کا شرف عطا کیا. کوئین ایلیزابیتھ کسی کو 5 منٹ ملاقات کا وقت دے دے کتنا خوش ہوگا, جی چاہے گا کہ اخبار میں چھپ جاوے اور پوری دنیا کو پتا چلے کہ مجھے کوئین ایلیزابیتھ نے 5 منٹ ملاقات کا وقت دیا. پرائم منسٹر کے ساتھ 5 منٹ ملاقات کا وقت کسی کو مل جاتا ہے تو کتنے پاؤنڈ خرچ کر کے اخبار والوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ ذرا فوٹو کھینچ لینا ہمارا اور یہاں کے مقامی پیپر میں چھاپ دینا تاکہ یہاں سب لوگوں کو پتا چلے کہ ہم بھی پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہیں. کتنی منٹ بھائی؟ 3 منٹ, 5 منٹ فوٹو کھینچوا لیتے ہیں. اللہ جل جلالہ عام منوالو احکم الحاکمین, جب وہ ہمیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو سمجھو کہ اس نے ملاقات کا موقع عنایت فرمایا. ڈائریکٹ ملاقات, مجھ سے ڈائریکٹ ملاقات کرو, ڈائریکٹ, کسی اور کے ذریعے نہیں, ڈائریکٹ. اذا سالک عبادی عنی فانی قریب, یہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرا مجھ سے چونکہ بہت قریب کا رشتہ ہے اور میرے اور امت کے درمیان تو واسطہ ہے, اس لیے میرے بندے تجھ سے پوچھیں گے کہ اللہ کہاں ہے, اللہ سے ملاقات کی کیا شکل ہے. تو جب یہ میرے بندے تجھے پوچھنے کے لیے آئے تو تو ان سے کہہ دیا کر کہ انی قریب, میں بہت قریب ہوں, میں بہت قریب. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, یہ جو رگے جان ہے, جگیولر وین ہے, میں میرے بندے کے اس سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں. اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو کہیے کہ میں قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ, جب بھی کوئی بندہ مجھ سے بات چیت کرتا ہے تو میں اس کی بات چیت کو سنتا ہوں اور سن کر اس کی عرضی پر توجہ کر کے اس کی بات چیت کا جواب بھی دیتا ہوں. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالی شانہ نے ہمیں رمضان المبارک میں عطا فرمائے, اور رمضان سے پہلے بہت ساری نعمتیں تھیں, اور رمضان کے بعد آج عید کا دن, یہ بھی ایک نعمت ہے, اور پھر اب یہ ایک ایک سانس نعمت, آنکھیں استعمال کرنے کا موقع نعمت, کان, یہ نعمتیں چلتی رہتی ہیں موت تک. ہر نعمت پر قیامت کے دن سوال ہوگا کہ شکر ادا کیا تھا یا نہیں. اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا, موٹی موٹی بات ہے کہ شکر, ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. نمبر ایک, دل دماغ سے یہ سمجھے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے یہ نعمت مجھے میرے استحقاق کے بغیر, میرے ڈیزرونگ ہونے کے بغیر, محض اپنے لطف و کرم سے عطا فرمائی ہے. دل دماغ یہ کہے میں نے کمایا ہے, میں نے محنت کی ہے, میں ہوشیار نہ, نہیں نہیں, تقریر کر رہا ہوں, تقریر کر رہا ہوں. اللہ اگر چاہے تو اسی وقت گونگا کر دے, اسی وقت چاہے تو گونگا کر دے. دل دماغ میں جو باتیں آ رہی ہیں اس کی طرف سے آ رہی ہے, اگر چاہے تو بند کر دے, ایک بات بھی نہ آئے. اور اس سے بھی آگے, اگر وہ پکڑ ہی کا ارادہ فرمائے تو بولتا رہوں مگر الٹی باتیں بولتا رہوں, اور اگر اس سے بھی زیادہ وہ پکڑ پر آئے تو ایسی بات کہنا شروع کر دے بولنے والا کہ کفر کا فتویٰ لگ جائے. زبان اس کے کنٹرول میں ہے, دماغ اس کے کنٹرول میں ہے, ہاتھ اس کے کنٹرول میں, پاؤں اس کے کنٹرول میں. اگر یہ بدن کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ اچھا کروا رہا ہے, اور اگر وہ ناراض ہو جائے اور غلط راستے پہ ڈال دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو, اگر وہ تمہیں تکلیف پہنچانے کا فیصلہ کرے تو اس تکلیف کو ہٹانے والا کوئی نہیں. وَإِن یُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر وہ تمہارے اوپر خیر کا فیصلہ فرمائے, خیر کا ارادہ فرمانے, تو اس کے فضل کو رد کرنے والا کوئی نہیں. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, وہ جو چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے, وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے. خدا کی دین کا پوچھئے موسیٰ سے احوال, آگ لینے کو جائے پیمبر ہی مل جائے. دل دماغ سے یہ سوچے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے, جو کچھ, اس کے فضل سے ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, سب کچھ اس کے فضل و کرم سے ہے, اس کے رحم و کرم پر ہے, اس نے دیا ہے میرے استحقاق کے بغیر, میرے ڈیزرونگ ہونے کے بغیر, اس کا کرم. یہ دل دماغ میں بٹھائے, اپنے بارے میں خیال بھی نہ آئے کہ میری محنت کی وجہ سے, میری ذہانت کی وجہ سے, میری ہوشیاری کی وجہ سے, میری اسٹریٹجی کی وجہ سے, میری پلاننگ کی وجہ سے, میری گفتگو کی وجہ سے, نہ, بالکل یہ خیال نہ آئے. اگر یہ خیال آتا ہے تو ناشکری ہے, اگر یہ خیال آتا ہے تو نعمت کی ناشکری. پہلی شرط یہ کہ خیال آئے یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے,
اور میں مستحق نہیں, بغیر مستحق ہونے کے اللہ نے دی. یہ پہلی بات. نمبر دو, زبان سے بھی یہ بات کہے گی, اللہ آپ نے محض اپنے لطف و کرم سے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی ہے, میں کہاں اس قابل تھا, میں گندا آدمی, میں گندا آنکھوں سے گناہ کرتا ہوں, میرے پاس یہ آنکھوں کی نعمت نہیں رہنی چاہیے تھی, میں کانوں سے گناہ کرتا ہوں, کب سے مجھے بہرا کر دینا چاہیے تھا, میں زبان سے گناہ کرتا ہوں, کب سے مجھے گونگا کر دینا چاہیے تھا, تو مجھے اتنا زیادہ مال دیتا ہے میں زکات نہیں نکالتا, کب سے میرا دیوالیہ نکل جانا چاہیے تھا, تو مجھے اتنا مال دیتا ہے میں غریبوں کی بیواؤں کی یتیموں کی فکر نہیں کرتا, دینی اداروں کی فکر نہیں کرتا, دینی کاموں کی فکر نہیں کرتا, سارا مال بے تحاشا یا تو جمع کر رہا ہوں یا اپنی عیاشی میں خرچ کر رہا ہوں, کب سے دیوالیہ نکل جانا چاہیے تھا, مگر یہ اللہ یہ صرف تیرا فضل ہے کہ تو نے میرے مجھے محفوظ رکھا ہے, عافیت کے ساتھ رکھا ہے, بغیر استحقاق کے, بغیر استحقاق. زبان سے ہی بولو اور پھر کہو اللہم لک الحمد و لک الشکر, اللہم لک الحمد و لک الشکر. دو باتیں, دو باتیں, دل دماغ سے بھی کام لے, زبان سے بھی کام لے, اور نمبر تین, اس نعمت کا صحیح استعمال ہو, اس نعمت کا جو شریعت مطہرہ نے استعمال بتایا ہے اس طرح وہ استعمال ہو. ایک مثال دے کر ختم کرتا ہوں اپنی بات کو. آنکھ بیٹھا ہوا ہے روزانہ اور کہتا ہے کہ اللہ بغیر استحقاق کے آپ نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی ہے, مجھے پیدا آپ نے کیا تھا اس وقت آنکھیں دی, میں نے آپ کے لیے کیا گیا تھا کہ آپ کے لیے مجھے آنکھ دینا ضروری تھا, نہ آپ نے ایسے ہی دے دی ہے بغیر استحقاق کے, اللہ آپ نے محض اپنے لطف و کرم سے بغیر استحقاق کے مجھے آنکھوں کی نعمت دی, سوچتا ہے دماغ سے اور زبان سے بھی کہتا ہے اللہم لک الحمد و لک الشکر, اے اللہ آپ کا کرم ہے اللہم. دو باتیں ہو گئی, مگر فلم دیکھتا رہتا ہے ان آنکھوں سے, آنکھوں کا استعمال غلط, فلم دیکھتا ہے آنکھوں کا استعمال غلط, نامحرم عورتوں کو جھانکتا رہتا ہے آنکھوں کا استعمال غلط, گندی گندی میگزین اٹھا کر دیکھتا رہتا ہے آنکھوں کا استعمال غلط, غلط چیزوں کو پڑھتا ہے, غلط چیزوں کو دیکھتا ہے پوسٹروں پہ, میگزینز میں, انٹرنیٹ پہ, آنکھوں کا استعمال غلط. اب یہ کتنا ہی کیوں نہ سوچتا رہے کہ محض اللہ کے فضل و کرم سے بغیر استحقاق کے مجھے آنکھ کی نعمت ملی ہے, اے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں, یہ شکر ادا نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ اللہ کی نعمت کا غلط استعمال کر رہا ہے, قیامت کے دن پوچھ ہوگی اور یہ فیل ہوگا اس امتحان میں. اللہ تعالیٰ شانو بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو ہر نعمت کا شکر ادا کرو, اگر شکر ادا کریں گے ہم لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے اس طریقے سے جس طریقے سے ابھی ہم نے بتلایا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری نعمتوں کو خوب بڑھاؤں گا. ولئن کفرتم, اور اگر اس طریقے سے تم شکر ادا نہیں کرو گے, ان عذابی لشدید, میرا عذاب بہت سخت, آخرت میں تو آئے گا ہی مگر دنیا ہی میں آ جائے گا, دنیا ہی میں آ جائے گا. اللہ تعالی شانو ہمیں عمل کی توفیق دے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر اپنے آج کی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ میں آپ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں, میں آپ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں, میرے لیے شکر ادا کرنا ممکن ہی نہیں. اور پھر آگے فرمایا کہ آپ نے مجھے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے سب سے چھوٹی نعمت کی قیمت, اب سب سے بڑی نعمت تو نبوت تھی, مگر آپ نے مجھے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے سب سے چھوٹی نعمت کی قیمت میری ساری, میری زندگی کے سارے اعمال بھی نہیں بن سکتے. میری زندگی میں جو آپ نے نعمتیں, اس میں سے سب سے چھوٹی نعمت پیغمبر کی زندگی کے اعمال, میری زندگی کے سارے اعمال بھی اس سب سے چھوٹی نعمت کی قیمت نہیں بن سکتے, میں آپ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں, اے اللہ آپ کا شکر ادا کرنا میرے بس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, جب تو نے میرے سامنے شکر کے ہتھیار ڈال دیے, حقیقی معنی میں تو نے تب ہی شکر کیا میرا, الان شکرتنی یا موسیٰ, اے موسیٰ اب تو نے میرا شکر ادا کیا, تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے ورنہ, تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے ورنہ, تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے, رحمتیں اتنی ہے کہ ہماری بندگی اس کا بدلہ چکا سکے. تو آپ سب حضرات سے میری یہی درخواست ہے, سب سے پہلے اپنی ذات سے مخاطب ہوں, اس کے بعد آپ سب دوستوں سے, کہ دنیا کی محبت دل سے نکالنی ہے, آخرت کی محبت دل میں پیدا کرنی ہے, دنیا کی خاطر آخرت قربان نہ ہو، آخرت کی خاطر دنیا قربان ہو جائے، یہ جذبہ ہمیں اپنے دلوں میں لانا ہے. اور یہ جو ہم ایک نیند میں پڑے ہوئے ہیں، نیند میں کہ ہم بہت دیندار بہت کچھ کر رہے ہیں، بہت دیندار بہت کچھ کر رہے ہیں، نکلو اس سے، نکلو. علماء کرام سے اوپر اوپر کا تعلق مت رکھو، بزرگوں سے اوپر اوپر کا تعلق مت رکھو، صرف برکتوں کے حصول کا تعلق مت رکھو، ان سے تعلق رکھو دین سیکھنے کا، ان سے تعلق رکھو اپنی اصلاح کرانے کا، ان سے تعلق رکھو اپنا تزکیہ کرانے کا. اس لیے کہ اگر صرف برکت کے لیے تعلق رہے گا تو قیامت کے دن یہ تعلق کی بھی پوچھ ہوگی کہ میں نے تجھے ایسی نعمت عطا فرمائی تھی مگر پھر بھی تو اپنی اصلاح کرا کے نہیں، جا جہنم میں جا. یہ بھی ایک نعمت ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بزرگوں سے تعلق رکھ لیا، دو پانچ پاؤنڈ ان کو ہدیے میں دے دیے، ان کو اپنے گھر میں بلا کر چائے پلا دی، دعوت کھلا دی، بہت بڑا کام کر لیا. نہیں، اصل بزرگوں کی قدر یہ ہے کہ ان کا صحیح استعمال ہو، ان کو چائے پلا دینا، ان کو دعوت کھلا دینا، اپنی گاڑیوں میں لے کر انہیں گھومنا، یہ ان کا صحیح استعمال نہیں ہے. بزرگوں کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ان سے دین سکھا جائے اور اپنا تزکیہ کرایا جائے. اس لیے بزرگان دین ہوتے ہیں. فکر کرو اس کے. اور نمبر دو، ہر نعمت کا شکر ادا کرو. اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں. جس کے پاس کوئی چیز اگر نہیں ہے اسے سوچنا چاہیے کہ نہیں 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 ٹھیک ہے بھائی، کچھ مالی تنگی ہے مگر آنکھیں تو ہیں میری، مالی تنگی ہے مگر دانت تو ہے، زبان تو ہے. ایک بزرگ ایک جگہ جا رہے تھے تو نظر پڑ گئی لوگوں کے قدموں کے اوپر، اور ذہن وہاں لے گیا، شیطان لے جاتا ہے، نظر وہاں لے گیا، اور جو بھی وہاں سے گزرا جوتوں کے ساتھ، جو بھی گزرا جوتوں کے ساتھ، جو بھی گزرا چپل کے ساتھ، جوتوں کے ساتھ، چپل کے ساتھ، تو ان کے دل میں ذرا کوفت ہوئی کہ میں اللہ کی اتنی عبادت کرتا ہوں، اتنی میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، تعلق ہے، اور دیکھو ہمارے پاس چپل نہیں، جوتے نہیں، اور یہ سارے فساق فجار غیر مسلم سب جوتوں کے ساتھ چل رہے ہیں. اس غم کے ساتھ وہ مسجد کی طرف گئے، مسجد کی طرف گئے، اور مسجد میں جیسے ہی داخل ہوئے تو جہاں جوتے اتارے جاتے تھے وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، بھیک مانگ رہا تھا، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، پاؤں ہی نہیں تھے، اللہ والے تھے. اس نے فوراً متوجہ کیا کہ میری نعمت کو دیکھ، یہ سجدے میں گر گئی اور کہا، اے اللہ میرے پاس جوتیاں نہیں ہے، میرے پاس چپل نہیں ہے، مگر تو نے مجھے قدم تو دیے ہیں، میں ناشکری میں مبتلا ہو گیا، معافی چاہتا ہوں تجھ سے. اپنی نعمتوں کو دیکھو کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی. ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے. اللہ تعالی شانہ رمضان مبارک میں کی ہوئی ساری نیکیاں قبول فرمائے. قبول ہونے کے قابل نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان پتھروں کو ہیرا بنا کے قبول فرما لے. اور اللہ تعالیٰ شانہ آج کا یہ خوشی کا دن جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی بے رغبتی پیدا فرما کر آخرت کی رغبت عطا فرماوے. ہم رجال الدنیا ہے، دنیا کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رجال الآخرہ بنا دے، آخرت والے بنا دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا فرماوے اور ایسی فکر آخرت کی عطا فرما دے کہ ہمیں دنیا میں بھی سکون اطمینان اور خوشی ہو، موت کے وقت بھی ہمارے لیے عید ہو، قبر میں بھی عید ہو، حشر کے دن بھی عید ہو، نام اعمال ملتے وقت بھی عید ہو، پل صراط پر بھی عید ہو، اور جنت میں ہمیشہ داخلے کی شکل میں عید ہو، عید ہو اور عید ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.